Recuerdo. اللہ اپنے اوپر فرشتوں سے پنچم پاک کا تعارف کرا رہا ہے, اس میں دو شعر ہیں بس. عرش والوں یہ باتیں سنو, عرش والوں یہ باتیں سنو, میرے سارے نظارے یہی ہیں, میرے بندے بھی پیارے یہی ہیں. عرش والوں یہ باتیں سنو, عرش والوں یہ باتیں سنو, دور پر بھی تھا جن کا نظارہ, موسیٰ نے بھی تھا ان کو پکارا, دور پر بھی تھا ان کا نظارہ, موسیٰ نے بھی تھا ان کو پکارا, ان کے صدقے سے نوح کو بھنور میں جلد مل ہی گیا تھا کنارہ, آدم نے جو نام کہے تھے وہ تو سارے کے سارے یہی ہیں, میرے بندے بھی پیارے ہی ہیں. عرش والوں یہ باتیں سنو, عرش والوں یہ باتیں سنو, جب بھی نزدیک ان کے ہو جانا, پہلے ان کو درود سنانا, سن لو ایسے ہی واپس نہ آنا, ان کے قدموں میں ہے یہ زمانہ, جن کو پڑھتا ہے قرآن میرا وہ اصل میں ستارے یہی ہیں, میرے بندے بھی پیارے یہی ہیں. عرش والوں یہ باتیں سنو, عرش والوں یہ باتیں سنو,
مومنوں کو مبارک علی آ گئے, جب علی آ گئے زندگی آ گئی, جب خدا کو پکارا علی آ گئے, جب علی آ گئے زندگی آ گئی, موت ان کے محبوں کو آتی نہیں, آ بھی جائے تو پھر بچ کے جاتی نہیں, موت کا کیا خطر موت سے کیا حذر, اس سے بچنا بھی کیا آ گئی آ گئی, سب مل کے جب خدا کو پکارا علی آ گئے, جب علی آ گئے زندگی آ گئی, اور تیری مسند پہ غیروں کو بٹھلا دیا, نائب مصطفیٰ مظہر کبریا, تو وصی و علی و ولی ہی رہا, منزلت میں تیری کیا کمیاں گئی, جب خدا کو پکارا आ गए, जब अली आ गए जिंदगी आ गई। और मसलके इश्क में मांगना ऐब है, मैं भी खामोश हूँ वो भी खामोश है, पर उनको सब है खबर इसलिए चुप हूँ मैं। क्या हुआ आँख में गर नमी आ गई, जब खुदा को पुकारा अली आ गए, जब अली आ गए जिंदगी आ गई। और खुम्स देना मवद्दत की एक शर्त है, और न देना भी मिसले फिदक है गुना। हक के सादा तो जहरा के मकरूज से, जब तबला सुना तो हंसी आ गई, जब खुदा को पुकारा अली आ गए, जब अली आ गए जिंदगी आ गई। जिब्राइल और कंबर पर क्या मुनहसर, दर तेरा छोड़ कर कोई जाता नहीं, जो गुलामी का तेरी मजा पा गया, और राज जिसको तेरी नौकरी आ गई, जब खुदा को पुकारा अली आ गए, जब अली आ गए जिंदगी आ गई।
मोहम्मद वाले मोहम्मद
सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। फवद अमरी इलल्लाह इन्नल्लाहा बसीरुम बिल इबाद, वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहिस समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه واهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأراضين صاحب العصر والزمان خليفة الرحمن إمام الإنس والجان الذي بيمنه رزق الورى وبه ثبتت الأرض والسماء اللهم عجل فرجه الشريف। दुआ नदबा का एक टुकड़ा है, आयना सबबुल इत्तेसाल बैनल अर्द वस्समा। ये दीन की ये मानवी बातें रूहानी बातें उस वक्त तक समझ में नहीं आती जब तक इंसान इस मादी दुनिया से हिजरत ना करे उस रूहानी दुनिया। सुभान अल्लज़ी बियदिही मलकूतु कुल्लि शय, मलकूत इलाही तक जब तक नहीं पहुंचेगा उस वक्त तक अहले बैत की शान अहले बैत के मनाज़िल समझ में नहीं आने वाले हैं। इस दुआ नदबा में है कि कहाँ है वो जो सोर्स हैं इस दुनिया और उस दुनिया के दरमियान, रियल्म ऑफ मैटर यानी आलम नासूत और आलम मलकूत। realm of matter or realm of spiritual realm wal malakut aur is duniya ke darmiyan agar koi ittisal hai wo wasila hai aur imam zamana ajjalallahu taala farajahu sharif aur jab tak ye yaqeen na ho to wo hadith bhi samajh mein nahi aati ke laula la hujja la saqatil ardu ma ahla فریقین نے برادران اہل سنت کی ہم یہ کتاب ہے یہ حدیث آیا ہمارے ہاں عموماً آپ لوگ سنا کرتے ہیں اگر حجت خدا نہ ہو تو زمین اپنے اہل کے ساتھ ختم ہو جائے. سال گزشتہ ہم نے تقریباً 18 پریزنٹیشن اہل بیت ٹی وی کے ذریعے سے روح زمان امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف اس زیارت ندوہ کے ٹکڑے کو سامنے رکھتے ہوئے اینا سبب الاتصال بین الارض والسماء یعنی امامت کو امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کو سمجھنا ہے ایک کنیکٹنگ سورس ہے اس دنیا اور اس دنیا کے درمیان. اللہ اور اللہ کے مخلوق کے درمیان کوئی اگر وسیلہ ہے تو یہ ذوات مقدسات ہے. تو آج ولادت کی مبارک باد امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی ولادت. ہم انہی کی جدہ فاطمہ زہرا صلوات اللہ السلام علیہ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت کا حاصل کریں گے اور اس کے بعد ان کی ڈپیوٹیز دنیا بھر میں جو سیلف لیسلی دین مبین اسلام کی جو خدمات انجام دے رہے ہیں ان کی خدمات میں اور پھر مراجع رہبر معظم آپ تمام مومن و مومنات کو اللہ مبارک کرے انشاءاللہ. اس موقع پر ہمیں عیدی فقط ظہور چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. وفي قرآن دعا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أما بعد فقد قال الله وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. جانتے ہیں کہ اب تمام بہترین سیرتیں جو شروع ہوئی ہیں درس کے عنوان سے اور ان دروس کو بھی انہی معنوی انداز میں سمجھنا چاہیے جو ہماری مجالس و محافل ہے. اور یہ آج جو جس کی ابتدا کی جا رہی ہے یہ کوئی یونیک نہیں ہے بلکہ ہمارے ہاں یہ سلیقہ رہا ہے کہ ہم ہر خوشی کو اس گھرانے سے مربوط کر دیتے ہیں اور ہمارے ہر غم کو اس گھرانے سے مربوط کر دیتے ہیں جس میں ایٹرنیٹی جس میں بقا ہو جاتی ہے. بحث آج جو ہمیں کرنی ہے وہ زیادہ تر امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف اور ان کی غیبت میں ہماری جو ذمہ داریاں ہیں وہ چند باتیں عرض کرنے کی کوشش کروں گا. لاسٹ ٹائم میں جب میں میلبورن آیا تھا تو میں نے 18 فرائض وظائف المنتظرین منتظرین کے وظائف کیا ہیں پیش کیے تھے. ان میں سے چند آج گفتگو کروں گا تاکہ آج سے مربوط کریں کہ آج ہم لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور کے بعد گھریلو زندگی کیا ہوگی. یہ چیلنجنگ ایشو ہے, ایک ایسا ایشو نہیں ہے کہ میں آپ کو ابھی جو ہے اس کا جواب دے دوں, بلکہ آپ مطمئن ہو جائیں. چند باتیں عرض کروں گا اس کے ساتھ ساتھ جو مسلسل یہ درس چل رہے ہیں فیملی لائف ان اسلام کے عنوان سے, اس کو وہ آئندہ جب مربوط کریں گے تو باتیں بہت جلدی سمجھ میں آ جائیں. ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر, اللہم صلی علی محمد. اچھا شیئر نہیں ہو پا رہا, اس گفتگو کو آگے بڑھانے سے پہلے میں تھوڑی دیر اس کو روکتا ہوں, وہ ذرا سا غور کریں, فکر کریں. ہمارے ہاں بہت سی روایتیں ایسی ہیں, آپ نے سنا ہے, اکثر لوگ سنا کرتے ایک زمانے میں, بہت سے علماء نے ظہور کے بعد کی کیفیت کو بیان کیا ہے. چھٹے امام علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا, امام جب تشریف لائیں گے ان کا انقلاب کیسا ہوگا؟ اور یہ سوالات آج کے تمام نسلوں, ہر زمانے میں یہ سوالات ہمارے ذہنوں میں ابھرتے ہیں, جب امام تشریف لائیں گے تو میکانزم جو ہے ابلاغ دین کا کیا ہوگا؟ بہت سے ایسے سوالات ہیں جو امام ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں بیان کر دیے گئے ہیں. ہم نے ریوائول درس کے دوسرے ہی دن, دوسرے ہی پریزنٹیشن میں بتایا تھا, مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے خطبے کا ایک ٹکڑا ہے نہج البلاغہ میں, ہوا اور ہدا, رائے اور قرآن, یہ چار الفاظ ہیں جو آج ہمیں اچھی طرح سے آج کے دن سمجھ کے آگے بڑھنا ہے. امام جب تشریف لائیں گے, ہوا کہتے ہیں عربی میں خواہشات کو, ڈیزائرز. آج کی دنیا جو چل رہی ہے وہ خواہشات کی بنا پر ہے, نیسیسٹیز کو کریٹ کیا جا رہا ہے, اور انسانی خواہشات کو اس کے پیک پہ لایا جا رہا ہے. یہ بتایا جا رہا ہے کہ ریلیجن وغیرہ کوئی بات نہیں, ہیو فن, مزے کرو, یہ چکروں میں مت جاؤ دین کے, اور دین کے چکر میں جانے کے بعد تمہیں جو ہے فن زندگی میں نہیں ہے. یہ باقاعدہ باور کیا کروایا جاتا ہے, باقاعدہ کنسسٹنسی ہے اس میں. یہ جو آپ کے پاس دنیا میں آج ہالی ووڈ, بالی ووڈ, لالی ووڈ, نانجی ووڈ, جتنے بھی ووڈ ہیں, وہ فکشنل دنیا کی طرف لے جا رہے ہیں, لے جا چکے ہیں. چنانچہ ہماری زندگی ایک فکشن بن گئی ہے, حقیقت نہیں ہے. اس فکشن سے ہجرت کر کے روحانیت تک آنا ایک آسان کام نہیں ہے. اس کا جواب کس نے دیا ہے؟ امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام علیہم افضل. امام نے فرمایا کہ جب ہمارا فرزند قائم ظہور کرے گا عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف, وہ انسانوں کے سروں پر ہاتھ پھیرے گا. اب یہ ہاتھ پھیرے گا, یہ نہیں ہے کہ کوئی میریکولس ہاتھ پھیر گیا. جس طرح سے اگر اس کو سمجھنا ہے, اس حدیث کو اس طرح سے سمجھیں کہ یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرو, یہ مانا نہیں کہ انسان صبح اٹھے, دو چار یتیموں کو تلاش کرے, سر پہ ہاتھ پھیر دیا, بڑا جنت مل گئی اس کو. ہاتھ پھیرو کے معنی ان کی ولایت کو قبول کرو, ان کی دیکھ بھال کرو, ان کا خیال رکھو, ان کے کھانے پینے کا, ان کی تعلیم کا, ان کی تربیت کا, اور جو کرے گا اس کے لیے بہت سے ریوارڈز بتائیں. تو یہ ہاتھ پھیرنے کے معنی ولائی احکامات کو جاری کرنا ہے. امام جب تشریف لائیں گے انسانوں کے سروں پر ہاتھ پھیریں گے, اس کے بعد کا ٹکڑا ہے مولا فرماتے ہیں جس سے عقول انسانی کامل ہوں گے. یعنی بہت ہی خوبصورت ہے, عقل انسانی کامل ہوگی. آج آپ سب جانتے ہیں ماشاءاللہ فرسٹ ورلڈ کنٹری میں اگر نہ بھی ہوں تو آج کی دنیا بہت چھوٹی ہو چکی ہے. گلوبل ویلیج, منٹوں میں جو انفارمیشن ایک مقام سے دوسرے مقام میں چلا جاتا ہے. ایسے زمانے میں ہمیں ایسی باتیں سمجھنا بہت ہی آسان ہے. انسان اگر یوز کرتا ہے برین کو, بتاتے ہیں 6% سے زیادہ اگر یوز کرتا ہے تو برلینٹ اسکالر ہے. 6% برین یعنی انٹلیکٹ کو جو استعمال کرتا ہے انسان, ایبلٹی کو استعمال کرتا ہے تو وہ اسکالر, وہ سائنٹسٹ ہے. ان جنرل ہم لوگ مجھ جیسا 3% اگر استعمال کر لے تو معراج ہے. تو یعنی 97% برین ہمارا کرایے پہ جا چکا ہے, ہم لوگ جو ہے اس کو استعمال ہی نہیں کرتے. ذرا سا آج رات کو آپ تکیے پہ سر لگائیے, غور کیجئے کہ اپنی زندگی کا کتنے لمحات ایسے ہیں جو ریزننگ پہ چلے ہیں, جو انٹلیکٹ بیسس پہ چلے ہیں. ایک چیلنجنگ سوال ہے. تو امام جب آئیں گے سروں پر ہاتھ پھیریں گے, عقول انسانی کو کامل کریں گے. اچھا, اس کے ساتھ اور ایک قول کو مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ افضل الصلاۃ والسلام کا پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. آپ کے پاس نہج البلاغہ ہے, کبھی قرآن اٹھائیے, روزانہ 10 آیتوں کو تلاوت کے بغیر اپنی زندگی کو مت شروع کیجئے. ترجمے کے ساتھ ذرا سا غور کیجئے, جب یہ میسیجز ہمیں لطف دینے لگیں تو پھر کوئی میسج ہمیں مزہ نہیں دے گا. اسی طرح سے نہج البلاغہ ہے. نہج البلاغہ کا پہلا خطبہ مولا امیر المومنین کا, اس میں یونیکنس سائنٹیفک اگر ڈسکوری کرنی ہو, یونیورس کیسے کریٹ کی گئی, مولا نے بیان فرمایا. اور خصوصاً نوجوان جو لوگ سائنس کی دنیا میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں, انہیں چاہیے کہ اس کو اس رخ سے دیکھیں دین کو. اس کے بعد مولا نے انبیاء کے آنے کی وجہ بتائی ہے, کیوں پیغمبران آئے, رسول کیوں آئے, کیا وجہ تھی علیہم السلام. اس میں کیا بتایا گیا ہے, یثیر لہم دفائن العقول. بہت اچھی طرح سے سمجھیے, یہاں پر پانچویں امام علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ شریف جب تشریف لائیں گے عقل کو کامل کریں گے. عقول انسانی انٹلیکٹ جو ہے 100% یوز ہوگا. ایک اور اس حدیث سے پہلے جب ہم نہج البلاغہ جاتے ہیں مولا کائنات کی خدمت میں, جو امیر کلام ہے, مولا کا یہ بیان ہے کہ انبیاء کا ایک کام یہ ہے فطرت کو بیدار کرنا, دوسرا یثیر لہم دفائن العقول. ثور کہتے ہیں, اگر آپ کو ہم آج کل کی دنیا میں لے جاؤں, کسان بیج ڈالنے سے پہلے ہل چلاتا ہے زمین پر, پلاونگ جس کو کہتے ہیں انگلش میں, ہل چلائے بغیر وہ بیج بیکار ہو جاتا ہے. تو زمین کو نیچے والی زمین کو اوپر کرتا ہے, اوپر والی نیچے. انہیں انبیاء آئے تھے ذہن انسانی میں ہل چلا دے, میں تو اردو کا استعمال کروں گا, ہلچل مچا دے. انبیاء کا کام کیا تھا, ون آف دی جاب آف دی پروفیٹس, ان کا جاب کیا تھا کہ عقل انسانی جو سو چکی ہے, جو عیش میں سلایا جا رہا ہے. آپ پورے موویز اٹھا کر کے دیکھیجئے, 99% موویز بیسڈ آن فکشنز. تو انسان آج کا فکشن دنیا میں, فکشنل دنیا میں, مولا نے جو فرمایا اسی نہج البلاغہ میں جو میں فرزند امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے زمانے میں کیا ہوگا, مولا ہوا کو ہدا سے بدلیں گے, ہوا یعنی یہ فکشن دنیا کو ہدایت سے بدلیں گے, گائیڈنس سے بدلیں گے. اور آج کی اوپینائز جس کو کہتے ہیں, اوپینین, میرا اوپینین, میرا اوپینین, میرا, آج کل تو اتنے اوپینین ہیں ماشاءاللہ, سب مجتہد بنے ہوئے ہیں, ہر ایک کہتا ہے یہ میرا, میرے خیال میں یہ ہے. اور آج کل نوجوان باز ایسے نکلے ہیں, میرا یہ عقیدہ اس میں کسی کو مانتا نہیں. ارے بھائی ایسے کیسا بھائی, عقیدہ تمہارا قرآن سورس ہونا چاہیے, تعلیمات اہل بیت علیہم السلام سورس ہونا چاہیے. یہ میرا عقیدہ اگر بنائے ہو قرآن سے اور اہل بیت کی تعلیمات سے ہٹ کر, یہ فکشن ہے, عقیدہ نہیں ہے. سمجھے اچھی طرح سے, اور پاؤنڈر کرنا, غور کرنا, فکر کرنا بہت لازمی ہے. اس کے بعد مولا فرماتے ہیں کہ یہ دنیا کو ایسے انقلاب جو لائیں گے امام زمانہ جل اللہ تعالی فرجہ شریف, وہ انقلاب کیسا ہوگا, ہوا جو دنیا فکشنل دنیا میں ہوگی ریالٹی میں لے چلے جائیں گے, ہدایت پہ لے چلے ہے ریالٹی نے ہدایت. اور جو اوپینین والی دنیا ہے, رائے والی دنیا ہے, اس کو قرآن تک لے جائیں گے. یہ بڑا انقلاب ہوگا اگر ہم صحیح انتظار کر رہے ہیں امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کا, تو ہمارا بھی فریضہ یہ ہے, اگر انتظار ہے تو ہماری ہوا ختم ہو جانا چاہیے, یعنی ہماری خواہشات کی زندگی نہیں ہونا چاہیے بلکہ ہدایت کی زندگی ہونا چاہیے. اور ہم لوگ اپنے اوپینین پہ چلنا نہیں چاہیے بلکہ قرآن اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلیمات. یہ بڑا انقلاب ہوگا امام زمانہ کا. تو اگر آج ہم چاہتے ہیں انقلاب برپا کریں, ان بیسس پہ ہونا چاہیے, اس لیے کہ قرآن ہے یہ نہج البلاغہ. تو امام جب آئیں گے تو عقول کو, انٹلیکٹ آف ہیومن سوسائٹی کو اتنا کامل کر دیں گے, وہ 100% یوز کرے گا. اس کی ایک جھلک میں ہم دیکھنا چاہتے ہیں تو سورہ نمل میں اٹھائیے حضرت سلیمان کا قصہ. آپ نے پوچھا کہ کون ہے جو تخت بلقیس جو 1000 مائل دور ہے یمن میں, اس زمانے میں حضرت سلیمان فلسطین میں حکومت کر رہے ہیں. عفریت, قال العفریت من الجن, ایک جن نے کہا کہ میں لاؤں گا قبل ان تقوم مقامک, یعنی اتنی مہلت دیجئے کہ سیکنڈ سٹنگ سے پہلے میں لا دوں گا. حضرت سلیمان نے کہا نیا فاسٹر. قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک به, میں جس کے پاس علم تھا تھوڑا سا کتاب کا, یہ کون سا انٹلیکٹ ہے, آج تک اتنی ہی ترقی ہو چکی ہے ماشاءاللہ, ہم لوگ مسمرائز ہوتے چلے جا رہے ہیں اپنے گیجٹ میں, بغیر اس کے ہمسر پہلو میں ہو یا نہ ہو لیکن گیجٹ ہونا ضروری ہے, اتنا ہم لوگ اٹیچ ہو چکے, ہم لوگوں کو اٹیچ کر دیا گیا ایسے زمانے میں. اب سمجھیں کہ کون سی وہ انٹلیکٹ ہے کہ حضرت سلیمان کہہ رہے ہیں کہ مجھے فاسٹر چاہیے, 1000 کلومیٹر سے زیادہ, مائل سے زیادہ, ایک میٹیریل عرش ہے اس کا تخت ہے, وہ آ جائے تخت بلقیس. تو ایک کہتا کہ میں لاؤں گا, جس کے پاس تھوڑا سا علم تھا, یعنی انٹلیکٹ تھا, سائنٹیفک دنیا تھی اس کی, اس نے لایا قبل ان یرتد طرفک, پلک جھپنے, فریکشن آف سیکنڈ میں. لکھنؤ میں میں یہ مجلس میں تذکرہ کر رہا تھا, ایک 11 سال کا جوان, میں نے دعا دیا اللہ تعالیٰ آپ کے تمام بچوں کو, ہمارے جوانوں کو جو خصوصاً یہ دین کے ساتھ دنیاوی دنیا میں بھی سائنٹیفک دنیا میں ترقی کر رہے ہیں. اس نے کیلکولیشن کر کے فلایا, مولانا یہ اتنے کلومیٹر تھا, اتنے فریکشن آف سیکنڈ میں یہ تخت بلقیس آیا, اور حقیقت میں آیا. قرآن ہے, کوئی فکشنل کتاب نہیں ہے, ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہے. تو ابھی تک وہ سائنس وہاں تک نہیں پہنچی ہے, تو امام جب تشریف لائیں گے وہ سائنس چلے گی. میری تسبیح سے امام آنے والے نہیں ہے, میرے اللہم کہنے سے آنے والے نہیں ہے, اس لیے کہ میرا اللہم جھوٹا ہے, میری زندگی کچھ اور ہے, میں اللہم کچھ اور کہہ رہا ہوں. Having said that, اب میرا ٹائم ہم نے یہ طے کیا کہ آدھا گھنٹہ بولوں گا, اس کے بعد کوسچن آنسر ہوں گے, آدھا گھنٹہ, ایک گھنٹے کا سیشن ہوگا, اس سے زیادہ ہضم نہیں کر سکتے. ٹائم بھی نہیں ہے. بہت ہی غور سے آپ نے کئی چیزیں بیان کر چکا ہوں, اگر آپ چاہیں تو نیکسٹ آپ گھر میں جانے کے بعد پھر سن سکتے ہیں, اس لیے کہ یہ ریکارڈیڈ ہو رہی ہے. دین ہماری زندگی کا جز نہیں ہے, وی ہیو ٹو اکنالج دا ریالٹی. ان براکٹ ہے ہمارا دین پرانتیز میں, ہمارے مین اسٹریم میں ہمارے دین آ جائے تو تم ہماری زندگی ہے. اسلام نے کہا, اسلام میں میرج جو ہے لگژری نہیں ہے, ضرورت ہے. اسلام میں شادی ضرورت ہے. کل ہم ایک نکاح میں شریک تھے, ایک بہت بڑا سینٹر ہے ہمارے پاس ٹورنٹو میں, جے سی سی نام, جعفری اسلامی کمیونٹی سینٹر, خوبصورت سینٹر. ریسٹرکشن اتنے تھے کہ 50 سے زائد شریک نہیں ہو سکتے, اور ڈسٹینس, سوشل ڈسٹینس کے ساتھ. جب اسلام کہتا تھا سوشل ڈسٹینس, کوئی سمجھ میں نہیں آتا تھا, نہ محرم سے ہاتھ نہیں ملا سکتے سمجھ میں نہیں آتا تھا. ہم سے پوچھتے تھے کہ مولانا کیسے ہیں, یا کہ ہم لوگ ایسی سوسائٹی میں رہتے ہیں جہاں پر آنکھ میں آنکھ ڈال کر کے بات کرنا پڑتا ہے, ہم لوگوں کو آفیسر سے ہاتھ پلانا پڑتا ہے. آج سب باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں کہ ڈسٹینس کیا ہونا چاہیے, سوشل ڈسٹینس کیا ہونا چاہیے, ہاتھ نہیں ملانا چاہیے. قدرت نے کیسا تماچا مارا ہے, انسان کو درس لینا چاہیے, اٹھنا چاہیے, بیدار ہونا چاہیے. اور حقیقت میں یہ بیداری کا زمانہ ہے. نکاح ہم شریک تھے 50 آدمی, اور فاصلے کے ساتھ, ہاتھ ملانے سے, دولے سے گلے نہیں ملانے سکتے. اسلام کہہ رہا تھا سادی شادی ہو, آسانی شادی ہو, ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. اسلام میں نکاح, میں تو اسلام میں نکاح ہے شادی نہیں, میرے جملے نہیں, آیت اللہ جواد عاملی حفظہ اللہ. اسلام میں نکاح ہے, ویڈنگ نہیں ہے اسلام. آج جو دلہن کے جو ڈریسز, بعض دو اگر انڈیا پاکستان کے حساب لگا, دو دو تین تین لاکھ روپے کا ڈریس ہے, یہ ایک وقت کا. معلوم ممکن ہے کہ اسی کی بھانجی, اسی کی رشتہ دار, اسی کے خاندان والے, ممکن ہے کہ وہ جوڑا بھی نہ رکھتی. Where are we? امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کہہ کر کے اللہم کہہ لینا آسان ہے, لیکن اپنی عقل کو اس معیار پر لے جانا جہاں پر اسلام نے جو کچھ کہا ہے وہ ریالٹی ہے, ہوا نہیں ہے, ہدایت ہے, اوپینین نہیں ہے, قرآن. آئی ایم سوری, بعض وقت جو ہے کوئی اور راستہ نہیں ہے ہمارے پاس. میں ٹٹول ہوں اپنی زندگی, میری اپنی زندگی, ماشاء اللہ آپ تو ممنی. Where are we standing? قرآن پوچھتا ہے نا تدابون, where are you going man? کیف تحکمون, how do you judge? تمہاری اوپینین کہاں سے ہے؟ اگر امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی یہ زمانے کی شادی دیکھنا چاہتے ہیں تو امام نے فرمایا تھا, میرا پہلا جملہ, امام نے فرمایا تھا ہمارے فرزن قائم, یعنی امام زمانہ کی حکومت عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی حکومت کیسے ہوگی, ویسے جیسے سرکار کی. تو ہمارے پاس وہ روایت ہے, قتل و غارت, تلوار چلے گی, سب گلے کاٹ دیں گے. ہر روایت کو ہم مانتے نہیں ہیں, ہر روایت پر ریسرچ کرنا چاہیے. تو یہ حدیث بتا رہی ہے کہ سرکار کے زمانے میں سرکار نے جس طرح سے انقلاب لایا تھا عقول کو, یعنی عقل انسانی کو, انٹلیکٹ کو جس طرح سے تربیت کی تھی, ویسے ہی تربیت کریں گے امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف. صلوات پڑھیں محمد والے میں. میں یہاں پر روکتا ہوں, پر آپ سے گزارش ہے کہ سورہ فاتحہ برائے سارے سوال ثواب اپنے اپنے مرحومین شہداء کے ساتھ, مسرت فاطمہ بنت وارث حسین زیدی. فاتحہ, بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تابع بيننا بينهم بالخيرات انك مجيب الدعوات انك على كل شيء قدير خدایا پروردگار ہمارے تمام مرحومین کے گناہوں کو بخش دے ان کے برزخی حالات کو بہتر سے بہتر کر دے ان کو جوار ائمہ میں جگہ عنایت فرما مالک ہمارے اور ہمارے آئندہ آنے والے نسلوں کی ایمان کی حفاظت فرما مالک ہمارے عقول کو کامل اس طرح سے کر دے کہ ہمیں قرآن اور تربیت اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام سمجھ آ سکے مالک پروردگار ہمارے مراجع رہبر معظم اور انقلاب اسلامی کو دوام بخش یہاں تک کہ ظہور ہو جائے ہم سب کو توفیق دے کہ ان خطوط پر چل کر دنیا اور آخرت کو کامیاب کر سکیں کیو این اے ہیں اور میرے پاس 28 منٹس باقی ہیں صلوات پڑھی اللہم صلی جی پوچھئے کون ہے جن کا نمبر
السلام علیکم
وعلیکم السلام ورحمۃ
اللہ ایک جس کی طرف آپ نے ابھی توجہ کروائی ہے کہ آئمہ کے کام مطلب انبیاء کے کاموں میں عقول کو مطلب ہے کہ بیدار کرنا یا فطرت کو بیدار کرنے کا کام ایک چیز اور نظر آتی ہے کہ انہوں نے جو مطلب ہے کہ موجود ان کے اپنے وقتوں میں موجود جو بھی استعماری قوتیں تھیں یا جو بھی مطلب ہے کہ قوت تھی یا جو بھی یہ خدائی کا دعویٰ کرنے والا لوگ تھے یا کسی قسم کا مطلب ہے کہ استبداد یا استعمار مطلب ہے کہ استعمال کرتے تھے ان کو چیلنج بھی کرتے تھے. اچھا فطرت کو بیدار کرنے میں اور ان کو چیلنج کرنے میں آپ کیا فرق دیکھتے ہیں؟
الحمدللہ دیکھیے بہت ہی اچھا سوال ہے. ہم نے بتایا تھا کہ انبیاء اور ائمہ معصومین ان کے آنے کا ان کے مشن کے کئی وجوہات ہیں. قرآن مجید میں کئی مرتبہ کئی آیتیں بیان کیا ہے اور ائمہ معصومین کے اقوال میں بھی علیہم افضل الصلاۃ والسلام یہ موجود ہے. اب ایک آیت پڑھوں گا تو آپ لوگ سب فوراً اس کو پڑھیں گے. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. یہ تو آپ ہمیشہ سنتے ہیں. ون آف دی پرپز پروفٹس کا آنے کا کام کیا تھا؟ تزکیہ نفس, نفس کریں اور اس کے بعد تعلیم دے. تزکیہ نفس جب تک تربیت انسان نہ ہو اس وقت تک تعلیم بیکار ہے. اگر تربیت ہوتی تو ناگا ساکی ہیروشیما کبھی بمباری میں نہ جاتا. اگر تربیت ہوتی نفسوں کی تو یہ یمن میں آج ملین سب بچے مر رہے ہیں اور اسی طرح سے سیریا کو برباد کر دیا. تو تربیت نہیں ہے مگر بمباری صرف ذہن میں ان کے لوٹنا مچار کرنا ہے. اسلام نے بتایا سر انبیاء کے آنے کا ایک مشن یہ بھی ہے. اور ایک جگہ قرآن سورہ حدید 57 سورہ ہے آیہ نمبر 25 لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الكتاب والمیزان ليقوم الناس بالقسط. عجیب و غریب ہے. انبیاء کا ایک مشن کیا ہے؟ لوگوں کو جسٹس کو اسٹابلش کرنے کی صلاحیت دینا. بہت ہی غور سے دیکھیں قرآن کتنا لذیذ ہے, کتنا پر لطف ہے, کتنے باریک بینی سے کام کرنا ہے. یہ نہیں کہ میرے پاس مثلا $1,000 میرے پاس آئے خمس کے, میرے پاس سامنے دیکھا 10 مومنین ہیں بہت محتاج ہیں, میں نے 10 کو 100-100 بانٹ دیے. یہ عدالت نہیں ہے, عدالت کا قیام کروانا ہے. یہ جو 10 کو میں نے دیا ہے ان میں یہ صلاحیت پیدا کرنا ہے کہ جو حقدار نہیں ہے وہ لا کر کے واپس کرے. مولانا یہ جو $100 آپ نے مجھے دیے ہیں میں اس کا حقدار نہیں ہوں. لیقوم الناس بالقسط, عدالت کے خوگر بنانا, یہ انبیاء کے مشن میں. برین کو اس مقام تک پہنچا دینا جو میرا حصہ ہے وہی لینا چاہیے. میں نے پہلے ہی درس میں بتایا تھا کہ آج کی پوری دنیا میں جو چل رہی ہے, کون چلا رہا ہے دنیا, 4 or 5 آرگنائزیشن, صرف 4 آرگنائزیشن دنیا میں چلا رہے ہیں. اب ان کو نام لے لیجئے, ورلڈ بینک کہہ لیجئے, اب تفصیل جانتے ہیں آپ. ٹورنٹو میں نہیں معلوم آپ کے پاس میلبورن میں کیا حشر. ٹورنٹو میں مکانات کا یہ عالم ہے کہ اگر آج میں یہ گھر ڈال دوں تو جتنا میں پوچھ رہا ہوں اس میں 2-3 lakh dollars زیادہ دے کے لوگ لے رہے ہیں. کہاں سے کون لا رہا ہے, کس نے کیا ہے, افورڈیبل ہے ہی نہیں. تو معلوم ہے اس کے پیچھے کوئی مشن ہے. کون مشن ہے, بینکنگ ہے. آج جو دنیا چلا رہی ہے وہ بینکرز, آج جو دنیا چلا رہی ہے وہ بلڈ سکرز ہیں. ان کے خلاف کھڑے ہونے کے لیے میسز کو بیدار کرنا ہے, عقول انسانی کو بیدار کرنا ہے. جب یہ بیدار ہو جائیں گے, ان لوگوں کو, یہ 4 لوگوں کو پسند نہیں آئے گا. آج انقلاب ایران ساری دنیا کے لیے چیلنج کیوں ہے, اس لیے کہ ائمہ معصومین کی زندگی اس مقاوس زمانے میں کے تمام لوگوں کے لیے چیلنج تھی, اس زمانے کے تمام ظالمین کے لیے چیلنج تھی. آج وہ انقلاب کیوں چیلنج ہے, ان کے پاس میزائل کی وجہ سے ڈر رہے ہیں. نہ, یہ جو فکر ہے, یہ فکر یہ ہے کہ آج بتاتے ہیں آپ پورا آپ کی اپنا آسٹریلیا کی ہسٹری, اکنامیکل ہسٹری دیکھیے کتنے یہ لوگ ڈیٹ میں ہیں. ہمارا کینیڈا کی ہسٹری بتاتا ہوں کتنا ڈیٹ میں ہے. اور ایران کے انقلاب کی خوبصورتی یہ ہے کہ ان کے ڈیٹ فری ہیں, قرضہ ہی نہیں ہے. جو ہے تو ایسے ایسے معمولی ہے کہ جس کا کوئی اہمیت ہی نہیں ہے. اور سیکنڈ چیز ان کے پاس پلس یہ ہے کہ 36% اینگر جنریشن ہے, اور یہ چیلنج کر رہا ہے آنکھ میں آنکھ ڈال کر کے, تم ظالم ہو, تم غلط ہو. اور یہ جو 4-5 آرگنائزیشن دنیا کے ہیں, ان کے لیے چیلنج. اور یہ 4-5 کیا کرتے ہیں, فریڈم, جھوٹے فریڈم کے دعوے کر کے لوگوں کو سلاتے ہیں. عیاشی میں ڈالو, شراب میں ڈالو, کباب میں ڈالو, عورت میں ڈالو. اب یہ جو فلتی جو آپ کے نیٹس میں جو پروگرامز ہیں, ان بلینز بلینز میں ہیں. اور یہ پروگرام دیکھنے والے کتنے ہیں ہمارے پاس, 100, 200, 300. انسان کو انسان بنانا, عقلی بنانا, شعور کی دنیا میں لانا, اس سے چیلنجنگ ایشو ہے. بہت ہی خوبصورت سوال ہے, میں امید ہے کہ کسی حد تک بات سمجھ میں آئی ہو. جی, دوسرے لوگ جو بھی ہیں, ماشاء اللہ.
مولانا صاحب السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
مولانا صاحب, میرے 2 سوال آپ سے. ایک سوال بیسیکلی تعلق کرتا ہے وہ ویریشن سے جو میرے اندر آئی ہے, ریلیٹڈ ٹو میرے امام زمان. اور دوسرے سوال ہے جو بچپن سے ہمیں, یعنی جو ہماری مسکنسپشنز, مطلب مسکنسپشن تو خیر میں نہیں کہوں گا, ابھی آ کر جب میرے جو معلومات ہیں ان کے ساتھ جب یہ تھوڑا سا کنفلکٹ ہو رہا ہے, تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں. یہ جو پہلا جو سوال کا حصہ ہے وہ یہ تھا کہ میں بچپن میں, میں ہمیشہ جب بھی میرے تعلیمی حوالے سے یا کوئی بھی اور مشکلات جب مجھے پیش آتا تھا, تو میں اپنے وقت کے امام سے اس کو توسط کرتا تھا, تو وہ حل بھی ہو جاتا تھا. لیکن اب جو میں میری عمر بڑھ گئی ہے, اب مجھے یہ شاید یہ میری بدبختی ہوگی کہ مجھے اب اپنے امام سے نا اپنے امام کی ظہور کے لیے دعا کرنے کا دل نہیں کرتا, یا اپنے امام سے کچھ مانگنے کا دل نہیں کرتا. کیوں, مجھے اپنے امام سے حیا آتی ہے. اس لیے کیوں, یا ابھی میں خود گناہ کروں پھر اس کے بعد میں اپنے امام کو کہوں کہ الجل الجل الجل, یا پھر میں اپنے امام کو خون کے آنسو رلاؤں اور میں اپنے امام سے سوال کروں کہ امام, میرے امام صاحب آپ میرے فلانا خواہش کو پوری کروا دے, فلانا خواہش کو پوری کروا دے. یہ تو نہیں نا ہوتا کہ بندہ صرف ایک سائڈ پہ لگا رہے, تب میں اپنے امام سے زیادہ سے مانگتا ہوں کہ تاکہ میں بھی اپنے امام کو کچھ دوں. تو ابھی نہ مجھے اپنے امام کی ظہور کے لیے دعا کرنے کا دل کرتا ہے, نہ مجھے اپنے امام کے پاس کوئی حاجت لے کے جانے کے لیے حیا آتی ہے. تو یہ کیا ویریشن جو اپنی جو میں فیل کروں, آئیدر اٹ از پازیٹیو اور نگیٹو. اور دوسرے جو میرے سوال کا جو حصہ ہے وہ ہے جو مسکنسپشن. ہم نے تو بچپن سے یہی سنا ہے کہ امام کے جو ہے نا وہ 313 فوج ہوں گے, تو وہ 313 پورے ہوں گے, تو وہ ظہور کریں گے. تو ابھی تک دنیا میں اتنے مسلمان نہیں ہیں, اتنے شیعہ نہیں ہیں, مومن نہیں ہیں کہ وہ 313 ہوں پھر امام ظہور کریں گے. تو مولانا صاحب یہ اس پہ ذرا آپ کائنڈلی روشنی ڈالیے کہ یہ کیا, آئیدر اٹ از مسکنسپشن اور اٹ از کریکٹ.
جی ہاں بہت ہی خوبصورت ہے، بہت ہی اچھے سوالات ہیں. اگین اس لمبے جوابات نگر میں آپ کو شارٹ میں بتا دوں گا. پہلے سوال کا آپ ہی نے خود جواب دے دیا، وہ جواب یہ ہے کہ امام سے رابطہ کرنے کے لیے اگر ہم کسی مرجع سے ملنے جاتے ہیں تو اپنے داڑھی وڑی کو ٹھیک کر لیتے ہیں، لباس کو ٹھیک کر لیتے ہیں، جو ہے پریزنٹیبل ہو، کسی شخص کے پاس جاتے ہیں اسی لیول پہ جانے کے لیے اسی لیول کی تیاری کرتے ہیں. امام سے ملاقات، امام کو بلانے کے لیے ہمیں اس طرح کی تیاری کرنی چاہیے، اس لیے کہ امام سے ملاقات کے معنی امام عقل کامل ہے، انسان کامل ہے، تو مجھے بھی وہ صلاحیت پیدا کرنی چاہیے اور اللہ سے دعا کرنا چاہیے مالک تو میرے، اسی لیے مسلسل ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی مالک میں سنسیئرلی میں مدد چاہتا ہوں تیری، تجھ تک پہنچنے کے لیے راستے ہیں، یہ امام معصومین ہمارے لیے، امام زمانہ ہمارے لیے یہ بہترین وسیلہ ہیں، اس وسیلے تک پہنچنے کے لیے مجھ میں صلاحیت عنایت فرما، یہ آپ کی دعا بہترین ہے. دوسرا جو سوال ہے بہت ہی خوبصورت سوال ہے، عموماً مسکنسپشن ہے، وہ یہ ہے کہ امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف جو تشریف لائیں گے 313 آپ کے ناصران میں سے ہوں گے. یہ تو 313 کی فگر صحیح ہے لیکن اس کا انٹرپریٹیشن صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ مولا کی فوج ہوگی، مولا کے ہزاروں کی فوج ہوگی، حتیٰ لیڈیز کی بھی فوج بتائی گئی ہے، نمبر بھی بتایا گیا ہے، مولا کے فوج میں شریک ہونے والوں کی چیز بتائی. یہ 313 کی فگر کیا ہے؟ چونکہ گلوبل پورا انقلاب ہوگا، پورے گلوب میں انقلاب ہوگا، مثلا آسٹریلیا میں ایک ایسی شخصیت کی ضرورت ہے جس کا امپیکٹ پورے آسٹریلیا میں ہو، وہ شخصیت ہوگی امام کی ریپرزنٹیشن، اور آسٹریلیا کے اندر کئی لوگ ہوں گے جو امام کی مدد کر رہے ہیں، اسی طرح سے انڈیا میں، پاکستان میں، دنیا میں، یہ تو نام لے رہا ہوں، زمانے میں بارڈرز وغیرہ کچھ نہیں ہوں گے، صرف ایک ہی چیز ہوگی، ساری گلوبل حکومت ہوگی. تو 313 گورنرز ہیں امام کی طرف سے نمائند، یہ لیمیٹیشن نہیں. میں تو نوجوانوں کو سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، جب ہزاروں کی فوج ہوتی ہے تو ان کے لباس دھونے کا، ان کے جوتوں کی پالش کا کم از کم وہ تو کام تامے ملے بھائی، امام کے فوجیوں کے جوتوں کی پالش کم از کم مل جائے ہمیں، اس سے تو ہو سکتا. چنانچہ آپ دیکھتے ہیں کربلا جانے والوں کے لیے امامے پہنے ہوئے لوگ جو ہیں پالش کر رہے ہیں، کس کی؟ زائرین کی. تو یہ تو کر سکتے ہیں ہم لوگ. تو ہمارے ذہنوں میں محدودیت 313 سے نہیں آنا چاہیے، یہ اسپرٹ ہونا چاہیے کہ امام کی حکومت میں وہ کون سا میں چھوٹا سا اسکرو ہوں اس مشنری میں کام کر سکوں. انشاءاللہ.
عمران نقوی
جی، کوئی اور آئیے.
السلام علیکم آغا جان.
وعلیکم السلام.
جی آپ کی گفتگو سے بہت کچھ سیکھنے اور سمجھنے کو مل رہا ہے، لیکن میں ابھی طفل مکتب ہوں تو اس وجہ سے میں صرف یہ جاننا چاہوں گا بہت سمپل سے انداز میں کہ وہ کون سا ایسا طریقہ ہو سکتا ہے کہ ہم امام کے انصاران میں شامل ہوں. انصاران تو ابھی آپ نے بہت کلیئر کر دیا کہ ہماری کیا مجال، ہم جو ہے ان کے گھوڑے کو گھاس جنرل تک کھلانے والے ہی لوگوں میں شامل ہو جائیں، ہم ان کے خیمے کی تنابیں ہی سیدھی کرنے والے ہو جائیں، لیکن ہمارے کیا عمل ایسے ہوں کہ واقعی میں ہم یہ یقین کر لیں گے ہم اس پکار پر پہنچیں گے. جزاک اللہ خیر.
جی ہاں، یہ آپ جو سوال کر رہے ہیں میں نے بتایا تھا کہ وظائف المنتظرین آن لائن آپ دیکھ لیجئے، ہمارے ویب میں بھی موجود ہیں، ہمارا ویب اگر کسی کو معلوم نہیں ہے تو وہ ہے albayan14.com. اس میں وظائف ریسپانسبلٹیز ڈیورنگ دی اکلٹیشن، یہ منتظرین جو اویٹنگ ہیں، ہماری انتظار ہے، ان کی ذمہ داریاں کیا ہیں؟ اولین جو ذمہ داری ہے، امام کی حکومت چلے گی، کانسٹیٹیوشن کیا ہوگا امام کی حکومت کا؟ قرآن. تو اس کے معنی کہ میرا رابطہ جو ہے قرآن سے ہونا چاہیے. یہاں تک کہ روایتوں میں ہے کہ گھر میں کچن میں کام کرنے والی عام عورتیں جو گفتگو کریں گی، ریفرنس جو دیں گی وہ قرآن سے دیں گی. یعنی ہمارا معاشرہ اگر میرے گھر میں قرآن کی حکومت ہو جائے، جیسے آیت اللہ جواد عاملی کا بہترین جملہ ہے کہ امام جب تشریف لائیں گے تو کیا ہوگا، کس حکومت کس کی ہوگی؟ قرآن کی ہوگی. تو جس گھر میں قرآن کی حکومت ہو گئی وہاں امام آ گئے. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. تو پہلی ذمہ داری قرآن پہ کام کرنا ہے. اور قرآن کو ہم صرف عیسیٰ علیہ السلام کی کتاب کے بنا کے چھوڑے ہیں. ہماری پریکٹیکل لائف میں قرآن ہے نہیں. ہم لوگ ریفرنس حتیٰ آپس میں جو گفتگو کرتے ہیں, چیٹنگ کرتے ہیں ہم آپس میں, فلاں کی یہ تقریر سن لیجئے, فلاں کا یہ جو ہے کلپ سن لیجئے, کبھی ہمارے ذہنوں میں ایک آیت نہیں آتی, یہ آیت ہے بھائی اس کو سنیے, اس کا جواب یہ ہے. تو ہم لوگوں کو ریفریش کرنا ہے. یہ جو ہمارے اسٹارٹنگ میں نے جو عقل کی بات کی تھی, وہ اصول انسانی کی کامیابی اسی وقت ہے کہ انسان وہ منبع سے, وہ سرچشمے سے, وہ فاؤنٹین ہیڈ سے نالج لیتا رہے اور اپنی زندگی کو چلاتا رہے. پہلا کام یہ. 18 ہم نے ذمہ داریاں بتائی ہیں اور اس میں ضرور دیکھیں انشاءاللہ.
السلام علیکم آغا.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.
جی آغا, آپ نے یہ بتایا کہ امام زمانہ کے اس میں ہماری ذمہ داریاں, تو اس وقت بھی ہماری ذمہ داریاں ہیں کچھ, اور اس میں بعض دفعہ میں نے آپ کے لیکچرز میں سنا تھا مجالس میں کہ ہمیں نہیں عن المنکر بھی کرنا چاہیے. تو میں ابھی اسٹوڈنٹ, میں خود طالب علم ہوں ایس پی, تو مجھے ایک مسئلہ درپیش ہے جو میں کانفلکٹ مجھے آ رہا ہے ذہن میں. ایکچولی میری سسٹر نے, میری بہن نے اپنے, میں یہ واقعہ اس لیے بتا رہی ہوں کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ مجھے یہ کرنا چاہیے نہیں اس دور میں رہتے ہوئے, کہ مجھے میری سسٹر نے اپنے گھر میں رینٹ آؤٹ کیا, تو وہ جو بچے تھے وہاں, جو گھر میں بچے ہیں 20 ایئرس کے, ان کو بہت اچھا دیکھا پایا, آئی ایس او میں کام بھی کر رہے تھے, لیکن رات میں میرے بہنوں نے ان کو کچھ ایسی حرکات کرتے ہوئے دیکھا اور دیکھ لیا. پھر میں نے, وہ چونکہ میری دوست تھی, میں نے ان کو آگاہ کیا, تو وہ کہنے لگی کہ یہ آپ نہیں کر سکتی ہیں کیونکہ آپ کے پاس جو ہے, جبکہ میرے بہنوں اور بہنیں نے بالکل دیکھا, تو وہ کہنے لگی کہ آپ پھر انقلاب تو اس طرح نہیں ہوا. وہ خود ایران میں رہ کر آئی ہیں اور درس لے کر آئی ہیں, بچے بھی ایران میں کچھ عرصے پڑھ کر آئی ہیں چھوٹی ایج کے, تو وہ کہنے لگی آپ یہ نہیں کر سکتی اس لیے کہ آپ پروف نہیں دے رہی ہیں اور یہ آپ نے گناہ کیا ہے. تو آپ, میں نے کہا یہ تو نہیں عن المنکر ہے کہ نہ میں آپ کو آگاہ کروں, تو کہنے لگی نہیں آپ کے پاس پروف نہیں ہے اس طرح, تو امام تو خون, جو رہبر ہیں وہ خون پی رہے ہیں, لہو پی رہے ہیں, اس طرح بہت سارے واقعات ہیں. آپ کو مجتہدین نے کیا فتویٰ دے دیا کہ آپ عمل بالمعروف عن المنکر کریں, آپ یہ نہیں کر سکتے ہیں, ابھی صرف آپ تعلیم حاصل کریں, آپ یہ دیکھ کر جو ہے نا جب تک کہ پروف نہ ہو نہیں بول سکتے. تو کیا میں نے یہ غلط کیا ہے, گناہ کیا ہے؟
اصل میں دیکھیے, امر بالمعروف نہیں عن المنکر, کون کرے, کب کرے, کیسے کرے, کہاں کرے, اس کے پورے قانون ہیں. اور اس کا جواب ہی یہی ہے کہ ہمارے بچپنے میں ہم جب پڑھتے تھے, جتنا تم جانتے ہو اتنا لوگوں کو بتانا ضروری ہے. البا بتانے کا سلیقہ چاہیے, طریقہ چاہیے, یہ تمام علم سے آتا ہے. ہر وقت ہر چیز نہیں بیان کی جا سکتی. اسی لیے حدیث جو ہے, کونو دعات للناس بغیر السنتکم, لوگوں کو بلاؤ مگر زبان استعمال نہ کرو. یعنی میرا عمل اتنا ہو جائے, عمل ریفلیکٹ کرے دوسرے تک. اور جب مجھے معلوم ہے کہ جہاں پر میں ہدایت کروں گا اس پر اثر نہیں ہوگا, مجھے ہدایت نہیں کرنا, حکم ہے مثلا نہیں عن المنکر کرنا ہے, مجھے معلوم ہے نہیں عن المنکر جو ہے یہاں پر کام کرنے والا نہیں, یعنی ان پر اثر ہونے والا نہیں. مثلا آج کل یہ بہت عام ہے کہ اللہ جانتا ہے, ارے نیل پالش ہے, نماز پڑھ رہی ہیں آپ, یہ غلط نماز ہے, یہ اس پہ وضو نہیں ہوتا, کیا اللہ میرے محبت کو جانتا ہے؟ اللہ نوز می. ارے بھائی اللہ نے فتبعونی یحببکم اللہ, اتباع رسول بتایا ہے. ایسے ہی اپنے دوپٹہ اوڑھ لیا, اللہ اکبر, اللہ مجھے جانتا ہے میرا, نہیں بھائی قانون بتایا ہے. تم آفس جاتے ہو, ڈریس کوڈ ہے تمہارے قانون کا, اللہ سے ملاقات کا بھی ڈریس کوڈ ہے. بعض مقامات ایسے ہیں آپ بیان کرنا چاہتی ہیں نہیں عن المنکر کو, مگر وہ لوگ سننے کے لیے تیار نہیں. وہاں پر ہمارے عمل ایسا ہونا چاہیے جو ان کو ریفلیکٹ کر سکے, ذرا سا میسج دے سکے. یہ ہماری عملی زندگی ہونا چاہیے. جی ہاں
جی,
ادھر
سوال ہے.
جی
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
یار میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں, یہ عرفہ کی کیا اہمیت ہے؟ جو مرحومین ہیں ان کا انتقال جن کا ہو جاتا ہے پہلے سال جو ہے 13 شعبان کو ان کا عرفہ کیا جاتا ہے, تو اس کی اہمیت کی روشنی ڈال دیجیے.
عرفہ جو ہے, میں ڈونٹ نو کہاں سے یہ آیا, عرفہ ہوتا ہے حج میں, 29 یعنی 9th آف ذی الحج کو. روزے عرفہ کہا جاتا ہے. یہ عرفہ کہاں سے ہو گیا مجھے نہیں معلوم, کہاں سے یہ امپریشن آیا ہے, آئی ہیونٹ سین, اگر کوئی دیکھا ہے تو مجھے بتا دے. البتہ یہ کہ سیرت بہت اچھی ہے کہ شب 13 نہیں بلکہ شب 15-14 کو, 14 شعبان کو مرحومین کی یاد میں کچھ فاتحہ دیا جاتا ہے, غریبوں کو یاد کیا جاتا ہے, صدقہ دیا جاتا ہے. یہ بہترین سیرتیں ہیں. اس سے یہ نہیں کہ صرف ہم لوگ اپنے لیے کریں اور اپنا ہی تبرک کھا لیں, نہ کوشش یہ کریں کہ مستحق تک پہنچائیں, غریب تک پہنچائیں, اور اس تک پہنچنے کے بعد اس کو فائدہ ہو وغیرہ. جی ہاں, مجھے نہیں معلوم, آپ لوگوں نے, آپ ہی کے ہاتھ میں ہے, میرے ہاتھ میں نہیں ہے.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمۃ. جی
مولانا, میرا یہ سوال ہے کہ جو ہمارے یہاں شب برات کے موقع پہ جو قبروں کے اوپر یہ کیا دیے وغیرہ جلائے جاتے ہیں, اس کی کیا ہے, اس پہ تھوڑا وضاحت کیجیے.
البتہ یہ کہ دیے, یہ پھول چلانا, یہ تمام ہمارے ایکسپریشن ہیں محبت کے ان مرحومین سے. ذرا سا ہماری عقل کامیاب ہو گئی, بجائے اس کے کہ وہ دیے کہ میں اتنا پیسہ اس مرحوم کے لیے کسی غریب کے بھوک کو, اگر اس کی بھوک کو ختم کروں میں, کسی غریب یتیم کے فیس کو ادا کروں, وہ مرحوم پر جو فائدہ ہوگا اس کے لیے, مرحومین کے لیے فائدہ ہوگا, اس سے کہیں زیادہ ہوگا. لیکن ہم لوگ جو ہے دیکھا دیکھی چولہا پھوکی, یہ ہماری چکر ہے, کیا کریں اس کو. جی سوال کیجیے.
اب ایک سوال ہے, میں اس کو ڈسپلے کر دیتا ہوں اسکرین پہ.
جی سب کے 5 بچے ہیں, جس میں سے 2 اب نارمل ہیں, اور بیوی بچے سب نے, شوہر نے اپنے بیوی سے تعلقات ختم کر دیے. اس صورت میں اپنے ہاں, البتہ یہی ہے تمام ہماری مسائل, تمام ان مسائل کا واحد حل یہ ہے اسلام. اسی لیے یہ جو ہم نے شروع کیا فیملی لائف ان اسلام, آئندہ انشاءاللہ بحث کریں گے, ذمہ داریاں کیا ہیں, انسانیت کیا ہے, اور میں ساری دنیا کو خوش کروں گھر والے میرے خوش نہ رہیں, اور میں ساری دنیا کے سامنے اچھا کہلواؤں لیکن میں بھی بچوں کی خدمت نہ کروں, یہ کہاں ہے دین؟ اس کا ریلیجن سے کوئی واسطہ نہیں. ریلیجن یعنی حساسیت ہے. میں ایک اشرہ تیار کروں, آج کل جو ہے وہ ہیومنزم, ایک باقاعدہ ہیومنزم, یعنی نو ریلیجن ہیومنزم, فیمنزم, اسلام از ایکول ٹو ہیومنزم. اسلام نے جس مقام پر انسانیت کو انسانیت سکھائی ہے, اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے جس طرح سے تربیت کی ہے, اگر تربیت کی ایک رمق ہماری زندگی میں آ جائے ہم کامیاب رہیں گے. یہ ریلیجن سے کوئی تعلق نہیں. یہ کوسچن ہے, آئی ہیو یا
یہ سوال ہے, یہاں سے پوچھا گیا
تقلید کی اہمیت, وہ تو سمجھ میں آتی ہے, لیکن یہ ایک مرجع کی ہی تقلید کیوں کروں؟ یہ بہت ہی اچھا سوال ہے. شہید باقر الصدر اور شہید مطہری نے ایک پریڈکشن کی ہے, انشاءاللہ وہ زمانہ آنے والا ہے, وہ یہ ہے کہ اسپیشلائزیشن کا نام ہے اجتہاد. ایک مجتہد ممکن نہیں ہے کہ 50 ٹاپک میں جو ہے مجتہد ہو جائے, یعنی پوری طرح سے اس میں علم آ جائے. مثلاً آج کا بینکنگ کا سسٹم, بینکنگ سسٹم کے لیے, اقتصادی سسٹم کے لیے خود شہید باقر الصدر کی کتاب اور اکانومی جو ہے ایک قیامت کی کتاب ہے, اس کے لیے بہت کام کی ضرورت ہے. پاسبلٹیز ہیں, ایک زمانہ وہ آنے والا ہے جس زمانے میں 20 مجتہدین ہیں الگ الگ ٹاپک پر, ہم 20 مجتہدین کی تقلید کر رہے ہیں, بیکاز آف ابھی وہ زمانہ نہیں آیا. اب کیا زمانہ, ہمارا جو زمانہ یہ ہے کہ ایک مجتہد ہے جس کے پاس اتنی کیپیسٹی ہے کہ میری ضرورتوں کو وہ پوری طرح سے گائیڈ کر سکتا ہے, اس کی تقلید کرو. جی ہاں, اور جہاں پر وہ خود یہ کہتا ہے, بہت سے مسائل ایسے ہیں مہاراج جی کے جہاں پر احتیاط کے لفظ استعمال کرتا ہے, یعنی وہ آپ کو ریلیز کر رہا ہے, اس مسئلے میں آپ دوسرے مجتہد کو جا کے رجوع کریں, کر سکتے ہیں.
السلام علیکم آغا صاحب.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.
صاحب میرا ایک بہت ہی بیسک سے سوال ہے, تو انشاءاللہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آئمہ کے ایام ولادت میں بعض دوستان یہ لفظ ظہور استعمال کرتے ہیں یا لفظ نزول استعمال کرتے ہیں. آیا اب اس چیز کو تو ہم قائل ہیں کہ آئمہ کی ولادت ہوتی ہے جبکہ ظہور یا نزول نہیں ہے, لیکن ایک اور چیز ہم بعض ذاکرین سے یا بعض خطبہ سے بھی شاید سنتے ہیں کہ آئمہ کا نور پہلے سے موجود تھا, مثلاً انبیاء سے بھی پہلے مولا علی کا اور حضور اکرم کا نور موجود تھا. اس میں تھوڑی سی روشنی ڈالی کا یہ چیز تھوڑی سی ہمیں کنفیوز کرتی ہے
جی,
کیونکہ یہ ان کے لیے جواز ہے کہ نور موجود تھا.
اصل میں جواز کے یہ سب بنایا گیا لفاظی میں, دیکھیں جب ہم دین شاعروں سے لینے لگے, افکار سے لینے لگے, قرآن چھوڑ دیں, اہل بیت چھوڑ دیں, یہ ایم سوری ٹو سے دیٹ دین جو ہے قرآن ہے, دین اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام ہے. مولود کعبہ آپ ہمیشہ سے سنتے ہیں, مولود کعبہ, مولا علی کی ولادت کہاں ہوئی؟ کعبے میں ہوئی. اچھا ظہور ہے تو شہادت کو آپ کو کیا کہیں گے؟ لکھو غائب ہو گئے, کیوں نہیں کہتے شہادت, کیوں کہتے ہو؟ اگر نور حقیقت میں نور تھا, کنت نبی و آدم و بین الماء والتین, اول ما خلق اللہ نوری, سب سے پہلے جس چیز کو اللہ نے پیدا کیا وہ میرا نور ہے, خوبصورت چیز ہے. اس کے معنی نہیں ہے کہ ان کی اپنی زندگی میں ولادت نہ ہوئی ہو. ہر امام کی ولادت ہے, ہر امام کی ولادت میں یہ دیکھا گیا کہ سجدہ کیا وہاں پر امام نے, ہر امام نے. مولا کائنات کے لیے مولود کعبہ, اگر سب کے لیے ظہور ہے تو پھر امام زمانہ کے لیے آج جو ولادت ہو رہی ہے اس کو کیا کہیں گے؟ ظہور کہیں گے؟ تو لیجیے امام ظہور ہو گیا, اب چلیے جائیے تلاش کیجیے. یہ لفظوں میں الجھا کر رکھ دینا یہ دشمنوں کا کام ہے, ان باتوں میں کوئی دم نہیں ہے, علم نہیں ہے. خدا کے لیے ان چیزوں چکر میں مت جائے, ظہور کہنا ہے کہہ لو بھائی, کچھ بھی نہیں. حقیقت میں امام کی ولادت کی ایک تاریخ, کہاں پر امام پیدا ہوئے ہیں؟ مولا کائنات خانہ کعبہ مکہ میں پیدا ہوئے. امام حسن کہاں پیدا ہوئے؟ مدینہ میں پیدا ہوئے. امام حسین کہاں پیدا ہوئے؟ مدینہ. شہادت کہاں ہوئی؟ ان کا ڈوم کہاں ہے؟ ان کی زری کہاں ہے؟ پھر کیوں جاتے ہیں وہاں؟ غائب ہو گئے نا, ختم. امام تو امام ہے. یہ باتوں میں کوئی گہرائی نہیں ہے. ہم لوگوں کو یہ کاش یہ دنیا یہی سی ہے, باطل کی دنیا چاہتی ہے, ہم لوگ اسی میں الجھے رہیں اور عقلی و سائنٹیفک دنیا میں نہ جائیں. خدا کے لیے ان باتوں کو کبھی پرواہ نہ کیجیے, آگے بڑھتے چلتے. میرے پاس ٹائم ختم ہو گیا, انشاءاللہ پھر نیکسٹ گفتگو ہوگی. بڑی خوشی ہوئی, اللہ انشاءاللہ برکتوں میں اضافہ فرمائیں. ہمارے مبشر نے بھی یہ گھر میں اپنے کام کیا ہے, بہترین سیرتیں ہیں. اللہ انشاءاللہ ہم سب کو توفیق دے کہ دین مبین اسلام پر چل کر ہم سب کامیاب ہوں, ہماری آئندہ آنے والی نسلوں کو وہی رہنمائی کریں جیسے قرآن اور علیہ الصلوۃ والسلام نے رہنمائی کی ہے. پروردگار ہمارے اور آئندہ آنے والے نسلوں کی ایمان کی حفاظت فرما, ہمارے گھروں میں اور ہمارے خاندانوں میں برکتوں میں اضافہ فرما. پروردگار بحق محمد والے محمد ہمارے مرحومین کو بخش دے, ان کے برزخی حالات کو بہتر سے بہتر کر دے. بہترین دعا یہ ہے کہ مراجع رہبر معظم کو ہمارے سائے کو سلامت رکھ اور انقلاب اسلامی کو انقلاب مہدی تک ملا دے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. محمد 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 و آل محمد بلند تر
صلوات، اللهم صل علی محمد و آل محمد.
مولا پاس نے سلام کی شان چچا نچا، میرے غازی میرے غازی میں پڑھوں کیسے قصیدہ تیرا، میرے غازی میرے غازی میں پڑھوں کیسے قصیدہ تیرا، تو وفا کا سمندر ہے میں ایک قطرہ ہوں، ڈوب جاؤں نہ کہیں سوچ کے یہ ڈرتا ہوں، میرے غازی میں پڑھوں کیسے قصیدہ تیرا، تیری خاطر تیرے بابا نے دعائیں کی ہیں، روح زہرا نے تیری آ کے بلائیں لی ہیں، فاتح خیبر و خندق کی جھلک ہے تجھ میں، اور حسنین کے چہرے کی چمک ہے تجھ میں، خاندان بنی ہاشم کا اجالا تو ہے، جس کو مانگا ہے علی نے وہ جیالا تو ہے، میرے غازی میں پڑھوں کیسے قصیدہ تیرا، تجھ کو اللہ نے بخشا ہے نرالا رتبہ، تجھ کو معصوم عالم نے کہا ہے بیٹا، تو نے اس طرح سے پانی پہ کیا ہے قبضہ، اب لگا سکتا نہیں کوئی ستمگر بہرا، تیری زینب سے زمانے میں ہرا باقی ہے، تیرا صدقہ ہے جہاں میں جو وفا باقی ہے، تیرے بابا نے تجھے گود میں اپنی لے کے، ننے ننے تیرے بازوں کے لیے ہے بوسے، اور پیچھوں کے پیشانی بولے مولا، یہ میرا چاند سفر زند جوان جب ہوگا، ایسا بے مثل زمانے میں یہ غازی ہوگا، ایک لشکر میں یہ دنیا پہ یہ بازی ہوگا، میرے غازی میں پڑھوں کیسے قصیدہ تیرا، یہ مولا نے کہا بیٹے سے میرے آباد، تو میرے دین کے خزانے کہنا یا علمات، اب تجھے میری شجاعت کا بھرم رکھنا ہے، میری طرح تجھے کاندھے پہ علم رکھنا ہے، ہاتھ کٹ جائے علم پھر بھی نہ جھکنے پائے، میرے شبیر کا ہر گھر میں علم لگا، میرے راہی میں پڑھوں کیسے قصیدہ تیرا، بڑے پیار سے بیٹے کی ہے مٹی کھولی، کھول کر مٹی کئی بار علی نے چومی، پھر امامت کی نگاہوں سے وہ پنجہ دیکھا، ننے پنجے کو ہے پھر اپنے لبوں پر رکھا، پہلے مولا نے وفاداری کا اقرار لیا، اور پھر اپنی شجاعت کا برہم سونپ دیا، قصیدہ تیرا، میرے غازی میں پڑھوں کیسے قصیدہ تیرا، اللهم صل على محمد صلی
اللہ علیہ وسلم،
پر درود ارسلان میرے امام آپ پر درود اور سلام اے میرے امام سج رہے راستے تمام اے میرے امام آپ پر درود اور سلام اے میرے امام آ رہے ہیں آپ چل رہی ہے یہ خبر کان ہے خدا پہ ہے ٹکی ہوئی نظر سج رہے ہیں راستے تمام
اے میرے امام اے میرے امام
آپ پر درود اور سلام
اے میرے امام
بادشاہ تیرے ذات ہے تو ہے اس کا ہاتھ جو خدا کا ہاتھ ہے تیرے ہاتھ بیعت تمام
محمد و آل محمد صلوات
اللهم صل علی محمد و آل محمد
السلام
علیکم اللهم صل علی محمد و آل
محمد بس کی شان میں صلوات آج وہ رزق عطا میں سے غذا لی جائے آج وہ رزق عطا میں سے غذا لی جائے جو غذا مدحت عباس میں ڈھالی جائے مدحت عباس میں ڈھالی جائے اور ایک بے دست گریبان سے پکڑے گا تجھے بے دست گریبان سے پکڑے گا تجھے حاکم شام تیری خام خیالی ایک بے دست گریبان سے پکڑے گا تجھے حاکم شام تیری خام خیالی جائے اور اب بھی در پر نہ بلاؤ گے تو مر جاؤں گا اب بھی در پر نہ بلاؤ گے تو مر جاؤں گا میرے سردار کوئی راہ نکالی جائے کوئی راہ نکالی جائے اور جھولیاں بھر کے ملا باب حوائط سے مجھے جھولیاں بھر کے ملا باب حوائط سے مجھے کیوں کسی غیر کے در پر یہ سوال بھر کے ملا باب حوائط سے مجھے کیوں کسی غیر کے در پر یہ سواری جائے اور یہ ضروری ہے کہ ایمانی تنفس کے لیے جا کے عباس کے پرچم سے ہوا لی جائے یہ ضروری ہے کہ ایمانی تنفس کے لیے جا کے عباس کے پرچم سے ہوا لی جائے اور رات بھر جاگ کے لکھی ہے ثنا غازی کی کس طرح آنکھ سے حیدر تیرے لالی جائے رات بھر جاگ کے لکھی ہے ثنا غازی کی کس طرح آنکھ سے حیدر
کربلا
بلند تک صلوات
آرام زمانہ رہے اسلام کی شان میں. مولا تمہاری دید کے مشتاق دیکھیے, مولا تمہاری دید کے مشتاق دیکھیے, فرش زمین سے تاثر اخلاق دیکھیے, اور کچھ بھیڑیے لبادہ حق زیب تن کیے, کچھ بھیڑیے لبادہ حق زیب تن کیے, مولا قبائے دین ہے سب چاک دیکھیے, کچھ بھیڑیے لبادہ حق زیب تن کیے, مولا قبائے دین ہے سب چاک دیکھیے, اور آ جائیے نا وقت کا زینا گرا کے آپ, آ جائیے نا وقت کا زینا گرا کے آپ, بیٹھے ہیں انتظار میں وہ شاخ دیکھیے, بیٹھے ہیں انتظار میں وہ شاخ دیکھیے, اور مولا تمہارے نام کے آنسو بھی اس میں ہیں, مولا تمہارے نام کے آنسو بھی اس میں ہیں. اچھا روپاک رومال کو کہتے ہیں. مولا تمہارے نام کے آنسو بھی اس میں ہیں, جو مرہم حسین ہے روپاک دیکھیے, جو مرہم حسین ہے روپاک دیکھیے, مانا گناہ گار ہوں پر حق پرست ہوں, مانا گناہ گار ہوں پر حق پرست ہوں, اعمال جو بھی ہوں میرا ادراک دیکھیے, مانا گناہ گار ہوں پر حق پرست ہوں, اعمال جو بھی ہوں میرا ادراک دیکھیے, اور یہ وقت دیکھیے گا یاد حسین شو کے زیارت یہ انتظار, یاد حسین شو کے زیارت یہ انتظار, حیدر کو چھوڑیے میری املاک دیکھیے, یاد حسین شو کے زیارت یہ انتظار, حیدر کو چھوڑیے میری املاک دیکھیے.
حال ہم سنائیں گے جب امام آئیں گے, زخم دل دکھائیں گے جب امام آئیں گے, محفل جمائیں گے جب امام آئیں گے, بام و در سجائیں گے جب امام آئیں گے, جشن ہم منائیں گے جب امام آئے, ہم سنائیں گے جب امام آئیں گے, زخم ہے ابھی تازہ مکہ مدینہ کے, شام کو فکر بنا ہم بھلا نہیں سکتے, از سخیفت دم خیر سے نہیں پہنچے, جتنے دکھ اٹھائے ہیں ہم نے کلمہ گو سے ایک ایک چکائے,
اگر کسی نے پڑھنا ہے تو وہی بتائیں
آپ پڑھیں.
بسم اللہ
جب خدا کو پکارا لیا گئے جب علی آ گئے زندگی آ گئی جب خدا کو پکارا لیا گئے جب علی آ گئے زندگی آ گئی موت ان کے بھی جائے تو پھر بچ کے جاتی نہیں موت کا کیا خطر موت سے کیا حذر اس سے بچنا بھی کیا آ گئی آ گئی جب خدا کو پکارا لیا غسل میت نہ کہنا غسل کو اجل ملبوس کو مت کفن نام دو میں چلا ہوں علی سے ملاقات کو جس کی بھی آرزو وہ گھڑی آ گئی تیری مسند پہ غیروں کو بٹھلا دیا نائب مصطفیٰ مظہر کبریا تو وصی او علی او علی میں منزلت میں تیری کیا کمی خاموش ہوں وہ بھی خاموش ہے ان کو سب ہے خبر اس لیے چپ کیا ہوا جنمی آ گئی جب خدا کو پکارا لیا گئے جب علی آ گئے زندگی آ جبرائیل اور کامر پر کیا منحصر گھر تیرا چھوڑ کر کوئی جاتا نہیں جو غلامی کا تیری مزہ آ گیا رات جس کو تیری نوکری آ گئی جب خدا کو پکارا لیا جب علی آ گئے زندگی آ گئی ان سے دینا مبارک ایک شرط ہے اور نہ دیا بسلے فدک ہے گناہ حق کے سادات زہرا کے مقروض سے جب تبرا سنا تو ہنسی آ گئی جب خدا کو پکار لیا گئے جب علی آ گئے زندگی آ گئی
ابھی علی نے پڑھا بہت زبردست
بھائی محسن کی فرمائش پہ دوبارہ اللہ اپنے فرشتوں سے پنچتن پاک کا تعارف کرا رہا ہے دو چہرے بس